عارف بالله حضرت اختر شریف مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہیں. سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, سارے عالم کو خاطر ملائے سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم. صبح گلشن نہ ہو کیوں میری شان غم, صبح گلشن نہ ہو کیوں میری شام غم, غم ہی میں پا گئے آپ کو بھی تو ہم, غم ہی میں پا گئے آپ کو بھی تو ہم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم. لب ہے خندان جگر میں تیرا درد غم, لب ہے خندان جگر میں تیرا درد غم, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم. میرا مقصود ہرگز نہیں کیف و کم, میرا مقصود ہرگز نہیں کیف و کم, تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم خم, تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم خم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم. ہو رہا ہے تیرا درد کیوں بے شکم, ہو رہا ہے تیرا درد کیوں بے شکم, رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم, رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم. تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے تھم, تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے تھم, آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم, آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم. تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے تھم, تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے تھم, آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم, آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم, سارے عالم کو خاطر ملائے نہ ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم, جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ رواہ الترمذی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سجدے میں 12 سنتیں ہیں جس میں 6 گزر چکی. ساتویں سنت ہے سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا. سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا. سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا. نمبر 8 کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا. کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا. نمبر 9 سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا. نمبر 9 سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا. نمبر 10 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. نمبر 10 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. نمبر 11 سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھوں کو, پھر گھٹنوں کو اٹھانا. سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھوں کو, پھر گھٹنوں کو اٹھانا. نمبر 12 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. نمبر 12 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ محبت الہیہ کا موتی کون پاتا ہے, کل اس میں سے کچھ پڑھ کے سنایا گیا تھا, اب اسی کے آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. یریدون وجہ پر ایک علم عظیم, تو مرید کا فرض ہے کہ ہر وقت اس آیت کا مراقبہ کرے. یریدون وجہ, بتاؤ ہماری ہر سانس یریدون وجہ ہے یا نہیں. تلاوت کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ صرف تلاوت کر لو, بھائی اس پر عمل بھی تو کرو. مرید اگر ہر وقت مرید ہے, حالاً و استقبالاً مرید ہے, تب وہ اصل مرید ہے. کیونکہ یریدونا میں مضارع ہے کہ نہیں, تو مطلب یہ ہوا جس کے دل میں حالاً و استقبالاً ہر وقت اللہ مراد ہو. یریدونا وجہ, ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو, فرمایا وہ اصل مرید ہے. حالاً و استقبالاً ہر وقت اللہ مراد ہو, اے روحسس سامنے آئے تو بھی یہ سمجھو کہ میں اللہ کی ذات کا مرید ہوں. میرے دل میں اللہ مراد ہونا چاہیے. غیر اللہ کو مراد بنانے والا اور غیر اللہ کا ارادہ کرنے والا یریدونا وجہ ہے یا اس دائرے سے خارج ہے؟ تو سمجھ لو اس آیت کے بارے میں یہ بہت عظیم الشان علم آج اللہ تعالیٰ اس سمندر کے کنارے عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی شان بیان فرما رہے ہیں. یریدونا وجہ مطلب یہ ہے کہ یہ حالاً و استقبالاً ہر وقت مجھے اپنا مراد رکھتے ہیں. یہ اللہ کے عاشقوں کا حال بیان ہو رہا ہے جو ان کے ذوالحال کے لیے قید ہے. وہ ہر وقت اللہ کے عشق و محبت میں مقید ہیں, مگر یہ ایسے قیدی ہیں کہ اپنی قید سے آزاد ہونا نہیں چاہتے پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہیں. اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے, مگر اس قید کی ایک میعاد ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, جب موت آ جائے تو بس اب چھٹی, پھر تو مزے ہی مزے ہیں. سب مجاہدہ ختم, مجاہدہ ہے بندگی ختم. خوف نہ ہو تو عشق غیر مقبول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے یہ علم عظیم عطا فرما دیا کہ یہ دعا کرو، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ ہمارے دل کے وساوس کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. یہاں خوف کو مقدم فرمایا کہ بغیر خوف کے عشق غیر مقبول ہو سکتا ہے. اگر عاشق حدود شریعت سے نکل گیا تو اس کا عشق تو ہے مگر غیر مقبول ہے، وہ عاشق بھی غیر مقبول ہے. اس کی ادائے محبت اور ادائے عشق اور اس کا کارنامہ عشق سب غیر مقبول ہیں. اس لیے اللہ کا خوف اللہ کی محبت پر غالب رکھو. ایک حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بدعت کیا ہے، اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرس کے بارے میں بات فرمائی اور فرمایا کہ عرس کیسے شروع ہوا، جس کو آج کتنا ہمارے یہاں منع کیا جاتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، کیا کیا آج کل عرسوں میں ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ فرمایا اس کی حقیقت اس طرح ہوئی کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، سچا اللہ والا ان کا انتقال ہو گیا، ان کے جو مرید تھے خاص وہ ان کی قبر پر جاتے رہتے تھے. تو اس زمانے میں فون نہیں کچھ بھی نہیں، تو دوسرے مریدین نے دوسرے شہروں والوں نے کہا کہ آپ ایک دن متعین کر لیں کہ فلاں دن ہم اپنے شیخ کی قبر پہ جائیں گے. متعین کر لیا گیا، وہ اللہ والے حیات تھے، دن متعین ہوتا تھا وہاں جاتے تھے اور جو طریقے کار دعا وغیرہ اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ سے قبر والے سے نہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپ دیکھیں اگر ہم جب صلاۃ السلام پڑھیں گے تو اسی طرح منہ کرتے ہوئے کوئی دعا مانگنا شروع کرتے تو شرطے ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ یہ دل نہ آئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہوں. حضرت والا سے سنا، فرمایا کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو تو مانگتا ہے اولیا سے. میں اللہ والوں سے دعا کروائیں گے، روزی کی برکت کے لیے دعا کرائیں گے، کاروبار کی برکت کے لیے دعا کروائیں گے، اولاد کے لیے ہر چیز کی دعا کروائیں گے، لیکن ان سے مانگیں گے نہیں. تو وہاں پر جاتے تھے، اللہ والے کا انتقال ہو گیا اور فرمایا مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آہستہ 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 کرتے کرتے یہ عرس کی شکل بن گئی. اس وقت ایک حدود کے اندر تھے لیکن فرمایا دیکھو کیا نقصان ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت والد صاحب دامت برکاتہ جب بھی جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ جا رہے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ چیز بدعت میں چلے جاتی ہے. تو عشق تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اگر عشق تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو یہ عشق حضرت والد نے فرمایا مقبول نہیں ہے. وساوس کا علاج صرف عدم التفات ہے. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم وسوسوں کا علاج صرف عدم التفات ہے، یعنی دھیان نہیں دینا. اس پر ایک واقعہ سنیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جا رہی ہے، جنگل میں چھوٹے سے گڑھے میں پانی ملا، وہ دہ دردہ نہیں تھا، یعنی 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا گڑھا نہیں تھا، جس کو ہمارے یہاں 10x10 کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یہاں تو کتے اور بھیڑیے، دیکھیں جنگل میں گڑا ہے، یہاں تو کتے اور بھیڑیے سب پانی پیتے ہوں گے، یہ پانی تو ناپاک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے کتے اور بھیڑیوں کو اس میں سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا پھر پانی پاک ہے، کیونکہ پانی کی اصل طہارت ہے. اور الیقین لا یزول بالشک کہ یقین کو یقین ہی توڑ سکتا ہے، یقین کو ظن یعنی گمان، یقین کو ظن اور غیر یقینی چیز نہیں توڑ سکتی. یہ بہت اہم مضمون ہے کہ بعض لوگوں کو جب وساوس شروع ہوتے ہیں تو ایسے وساوس ہوتے ہیں کہ دوسروں کے وہ وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک کی وجہ سے خاندان کے دوسرے لوگ بھی وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا اس کا صرف یہ ہے کہ دھیان نہیں دینا اور جو مشورہ دے اس مشورے پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس مشورے میں فی نکالنا شروع کر دیا جائے کہ نہیں پھر یہ ہوا ہوگا پھر یہ ہوا ہوگا، نہیں. اس کا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اگر زیادہ وسوسے آتے ہیں تو شیطان سے یہ بولو ہاں میں ناپاکی میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرمائے ہاں یہ بولو کہ میں ناپاکی میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا تو کر لے گا. جب ایک دو دفعہ ایسا کریں, ایسا نہیں حقیقتاً ابھی ناپاک ہے وضو نہیں ہے اب بھی کہہ رہے ہیں ہاں میں ناپاک, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو وسوسے سے زیادہ آتے ہوں, تو کہو کہ ہاں میں ناپاکی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا کیا کر لے گا. ایک دو دفعہ جب ایسا ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا. حضرت والد صاحب یہ جملہ فرماتے ہیں کہ میری بزنس تو یہاں لاس میں جا رہی ہے, اس آدمی کے پاس کیا آنا جو میری بات ہی نہیں مانتا. تو اور حضرت والا نے فرمایا کہ اگر وضو پتا نہیں ہے یا نہیں ہے, شک ہو رہا ہے, جب تک یقین نہیں ہے نماز پڑھ لو نماز, یہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی کو شوق ہو تازہ وضو کرنے کا وہ الگ بات ہے. اب فرمایا کہ اگر بار بار تقاضا آ رہا ہے وضو نہیں ہے وضو نہیں ہے, بار بار تقاضا آ رہا ہے لیکن وضو کا ٹوٹنا یاد بھی نہیں آ رہا, فرمایا تو اس طرح کر لو دو رکعت پہلے نفل پڑھ لو پھر بلے وضو کرنے چلے جاؤ, اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کو کھول کر قرآن بند کر دو تاکہ وسوسوں کا ڈیرا نہ بنا لے شیطان, اس کے دل میں آئے گا اچھا بھائی یہاں پر کام نہیں چلنے والا نہیں ہے. وسوسوں کا علاج صرف یہ ہے کہ وہاں دھیان نہیں دینا, ورنہ ایسے تک معاملہ ہے کہ غسل کرنے میں ایک ایک گھنٹہ لگ رہا ہے, کیوں کہ ناک میں پانی صحیح نہیں جا رہا اور اس کی وجہ سے بیماریاں ہو گئی. اتنا مبالغہ کریں گے ناک میں پانی ڈالنے میں جس کی وجہ سے ایک ایک گھنٹہ, میں نے ان صاحب سے کہا کہ 7 منٹ کیا 5 منٹ میں غسل ہو سکتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے کلی کرنی ہے منہ بھر کر. ایسے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پھر سنت طریقہ یہ ہے پھر ان کو اور دیر لگ جائے گی. میں نے کہا کتنی دیر لگتی ہے آپ کلی کریں 3 مرتبہ اور ہلکا سا پانی ڈال دیں ناک کے اندر اور شاور کے نیچے یا بالٹی کے نیچے 3-4 لوٹے بھالیں, ہو گیا بس. ایک ایک گھنٹہ پانی کا اسراف کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ اسراف کیسا, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں بھی اسراف وضو میں بھی اسراف, فرمایا ہاں اگرچہ تم بہتی نہر پہ کیوں نہ ہو, اگرچہ تم بہتی نہر پہ کیوں نہ ہو تب بھی حد سے اسراف کسے کہتے ہیں, حد سے زیادہ چیز کو خرچ کرنا, جس چیز میں جتنی ضرورت ہے اس کو اس میں زیادہ اس سے خرچ کرنا یہی اسراف ہے. تو جب اتنا ہوگا, میں نے ان صاحب سے کہا آپ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں, اگر وہاں کسی دوسرے مذہب والوں کو پتا چلے گا کہ اس طرح معاملہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ناک میں پانی مبالغہ کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہو گئی, وہ تو اسلام سے اور دور ہٹ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ یہ تو بڑا سخت مذہب ہے جس میں ہم بیمار ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے دور ہو گیا. تو حضرت والا دیکھیں ابراہیم پر آگے یہی مضمون آ رہا ہے. اسی طرح بعض لوگ وضو کے بارے میں شبے میں رہتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, حالانکہ جب تک قسم نہ کھا سکو کہ اللہ کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک وضو ہے. اس جملے سے کتنے اتنے بعض لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا ہے, اتنا فائدہ ہوا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے آپ قسم کھا سکتے ہیں, قسم تو نہیں کھا سکتا, جب قسم نہیں کھا سکتے آپ کا وضو ہے چلی نماز پڑھے. ایسا یہ جملہ ہے کہ بڑوں بڑوں کا الحمدللہ وسوسہ اور یہ وہم ٹوٹ گیا کہ حالانکہ جب تک قسم نہ کھا سکو کہ اللہ کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک وضو ہے, کیونکہ وضو کا کرنا یقینی ہے, اعلیٰ سبیل الیقین ہے, یعنی یقین کے ساتھ معلوم ہے میں نے وضو کیا, تو یقینی وضو کو ظن اور شک نہیں توڑ سکتا. لہذا جب تک وضو ٹوٹنے کا اتنا یقین نہ ہو کہ قسم کھا سکیں اس وقت تک وضو ہے, ورنہ شیطان ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور جب شیطان عدم التفات دیکھتا ہے تو فوراً بھاگ جاتا ہے کہ یہاں تو چائے پانی کچھ نہیں ہے. شیطانی وساوس سے بچنے کی دعا, جب مرتے وقت شیطان کہے کہاں جا رہے ہو بڑے میاں, اللہ میاں ہے یا یہ سب ایسے ہی ہے, تو فوراً پڑھ لو آمنت باللہ و رسولی. مسند احمد اور جامع صغیر کی روایت ہے کہ اے اللہ میں ایمان لایا آپ پر اور آپ کے رسولوں پر, بس آپ بالکل ایمان کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ چاہے وسوسہ چپکا ہی رہے. اسی طرح سڑک پر جا رہے ہیں اور کسی عورت پر نظر پڑ گئی یا ایئر ہوسٹس کی طرح میلان ہو رہا ہے, خواہ کفر کا وسوسہ ہو یا گناہ کبیرہ کا, فوراً کہو آمنت باللہ و رسولی, میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر, تو کفر اور گناہ کبیرہ کے سب وسوسے ختم ہو جائیں گے اور آپ اس کی برکت سے پکے مومن رہیں گے. فإن ذلك يذهب الوساوس, ان کلمات میں یہ خاصیت ہے کہ یہ وساوس کو ختم کر دیتے ہیں. دنیا کی DDT میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، مثلا کمپنی ملاوٹ کر دے، مگر یہ اللہ کی وحی کا ڈی ڈی ٹی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے کہ اگر شیطان تم کو تنگ کرے تو اس کی کھوپڑی پر یہ کلمہ ڈال دو، آمنت باللہ و رسلی، بس سارے وساوس ختم ہو جائیں گے۔ یہ آسمانی ڈی ڈی ٹی ہے، یعنی وسوسے آ رہے ہیں، آمنت باللہ و رسلی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ اور تیسرا جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ گزرا کہ مراقبہ کرو، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی کہ دل چھوٹا سا ہے مگر فکر اور وسوسوں کا سمندر چلا آ رہا ہے، واہ رے میرے مالک، آپ کی کیا شان ہے، سمندر کتنا بڑا ہے مگر ہمارے دل میں آ رہا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے مگر ہمارے دل میں موجود ہے۔ تو ان یہ جب باتیں ہوں گی تو شیطان کہے گا میں نے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو دور کرنے کے لیے وسوسے ڈالے ہیں، یہ تو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے۔ کوئی غیر معتدل شخص صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، تو ساری دنیا کی خانقاہوں میں جا کر پوچھو کہ پاس انفاظ کیا ہے، وہ یہی کہیں گے ہر سانس میں ذکر جاری ہو، سانس جب ان ہو اور جب ایگزٹ ہو، یعنی دخول و خروج ہو۔ مگر تھانہ بھون کی خانقاہ کا اعلان یہ ہے کہ اس زمانے میں صحت ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا ذکر کر سکے، ورنہ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، کچھ دن کے بعد نیند کم ہو جائے گی، پھر غصہ آنے لگے گا، پھر بیوی بچوں سے لڑائی شروع ہو جائے گی، گاہک سے بھی لڑائی شروع ہو جائے گی، غیر شعوری طور پر غیر معتدل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور غیر معتدل انسان صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر شیخ کو تھوڑا سا طبیب بھی ہونا چاہیے تاکہ مرید کی صحت کی محافظت ہو سکے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہیں ہم دیکھیں کہ یہ ذکر ہو رہا ہے اور ان کو برا والا کہنا شروع کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت والا سے فرمایا کہ دوسروں کو چھیڑو مت، اپنے طریقے کو چھوڑو مت۔ جو شیخ نے طریقہ بتا دیا اور مناسبت بھی ہے، اب اس طریقے کو انشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے، اور دوسروں کو چھیڑنا یہ آپ کے یہاں غلط ہو رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط وہ ہے جو قرآن و حدیث سے کے خلاف بات کوئی کر رہا ہوں۔ یہ سب طریقے ہیں، اگر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو برا بلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو برا بلا کہیں گے، گویا کہ تم نے خود اپنے والدین کو برا بلا کہا۔ اسی طرح جب ہم دوسروں کو کچھ کہیں گے آپ کے یہاں غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے شیخ کو کہیں گے، ہمارے شیخ کو کہیں گے آپ کے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پھر جھگڑا ہو جائے گا۔ باوفا کون لوگ ہیں؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں پاس انفاظ کا ذکر مت کرو۔ تو اب ہمیں پاس انفاظ کیسے نصیب ہوگا؟ میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہر سانس میں یہ خیال رکھو کہ کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، تو اس کو پاس انفاظ نصیب ہو گیا۔ پس پاس مانا خیال، نگہبانی، حفاظت، اور انفاظ جمع ہے نفس کی، جس کی ہر سانس پر نگرانی اور کنٹرول ہو، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے، تو یہ شخص کیسا ہے؟ یہ با وفا ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو خالق کے انفاظ پر فدا کرتا ہے، خالق کے نفس و انفاظ کو راضی ناراض نہیں کرتا۔ ہماری سانس جو بذریعے بقائے حیات ہے، اگر ہماری سانس رک جائے تو کیا زندگی رہے گی؟ تو جو شخص اپنی ہر سانس کو، یعنی بنیاد حیات کو اور اساس حیات کو اور بقائے حیات کو خالق حیات پر فدا کر رہا ہے، اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا کہ میری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناخوشی اور ناراضگی کے راستے سے حرام خوشی امپورٹ نہ کر لے، میری کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہو رہی ہے، تو یہ شخص مبتلا اخلاص ہے، با وفا ہے۔ اس سے بڑھ کر تم کون سے صدیق اور کس ولی اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ یعنی جس کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو۔ حضرت والا نے فرمایا اس سے بڑا کوئی ولی اور اس سے بڑا کوئی صدیق نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے حضرت ابوبکر صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس زمانے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا خسارہ، کیوں بھائی اللہ تعالیٰ کے با وفا بننا چاہتے ہو یا بے وفا بننا چاہتے ہو؟ اگر اللہ سے بے وفا ہو تو دنیا میں تمہیں کس کام، اگر اللہ سے بے وفا ہو تو دنیا میں تمہیں کس کی وفا کام آئے گی؟ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص اللہ سے بے وفا ہو گیا اور بے وفا مخلوق سے حرام لذت لے رہا ہے، تو دنیا میں کوئی اللہ سے بے وفا ایسا بتا دو جو تمہارے ساتھ با وفا ہو. یہ تو اللہ کی ستاری اور پردہ پوشی ہے جو ہمارے دل کی گندگی کو مخلوق پر ظاہر نہیں ہونے دیتے. ورنہ اگر ایئر ہوسٹسوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دل کے اندر میرا بگوٹا لے رہا ہے, ڈکوٹا پر بیٹھا ہوا ہے, ایک جہاز کا نام ڈکوٹا بھی ہے, تو اگر اس کے دل کے ارادوں کا اس کو علم ہو جائے تو آپ سوچیے کتنی لڑائیاں شروع ہو جائیں جو اللہ سے الگ ہو, اس کی خیریت نہیں ہے. دونوں جہاں آسمان و زمین اس پر گر سکتے ہیں, اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے. کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ لکل شعین اذا فارقتہ عوض ولیس للہ ان فارقت من عوض, ہر وہ چیز جو تم سے جدا ہو جائے اس کا بدل موجود ہے, ہر وہ چیز جو تم سے جدا ہو جائے اس کا بدل موجود ہے, لیکن اگر تم اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے, پھر تمہارے گھاٹے اور خسارے کی کوئی انتہا نہ ہوگی. یریدون وجہ کی شرح. دوستوں, اختر سمندر کے کنارے یہ مضمون پیش کر رہا ہے کہ ہم سب لوگ کوشش کریں, عہد کریں اور ارادہ کریں کہ کسی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ ہمارے قلب میں اللہ مراد نہ ہو, یریدون وجہ کے دائرے سے ہمارا خروج ہو جائے. جس وقت کوئی بدنظری کرتا ہے, کسی کالی یا گوری کو دیکھتا ہے یا کوئی حرام کام کرتا ہے, تو یہ بندہ اس وقت یریدون وجہ کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. یریدون وجہ کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے خاص بندے ہر وقت مجھ کو مراد رکھتے ہیں اور آئندہ بھی مجھ کو مراد رکھنے کا عزم رکھتے ہیں. یہ دونوں ترجمے ہو گئے, حال کا بھی اور استقبال کا بھی, اور فعل مضارع میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں. تو یدعون ربہم بالغداتی والعشی, کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, مگر اللہ نے محض یاد کو کافی نہیں فرمایا کہ ہر وقت بس میرا ذکر ہی کرتے رہو, بلکہ یہ فرمایا یریدون وجہ, مجھ کو ہر وقت اپنی مراد بھی بناؤ, میرے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرو الا یہ کہ وہ ارادہ میری مرضی کے تابع ہو. جیسے کھانا پینا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ ہی کے لیے کھاتے ہیں تاکہ جان بنے, تو جان اللہ پر فدا کریں. اگر کوئی شخص اپنے بکرے کو اچھا کھلاتا ہے تاکہ قربانی کے زمانے میں اس کی قربانی کرے, تو بکرے کو بڑھیا مال کھلانے کا ثواب ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بکرا تکڑا ہو جائے اور خوب مضبوط ہو جائے, تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربانی کے دن قربان کروں گا. اس پر ایک بات یاد آئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس گنجائش ہے, گھر میں جگہ موجود ہے, تو قربانی سے کچھ دن پہلے ہی جانور خریدنا چاہیے, جتنے دن پہلے ہو سکے. افضل تو یہ ہے کہ خود پال کر اس عمر کا ہو جائے, قربانی کے قابل ہو جائے, تو اس کی قربانی کی جائے, کیونکہ اس سے پھر انسیت ہو جاتی ہے. اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری چیز بڑھاپے کی اولاد, کتنی تمنا, جب حضرت فرشتوں نے خبر دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے, تو ان کی اہلیہ حیران ہو گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارا اولاد ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم میں ایسا ہی ہوگا. بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ اس وقت 92 تھی اور 90 سال کی عمر تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی عمر تھی. اس عمر کی اولاد, تو کتنی محبت تھی. اور قربانی کا حکم کب ہوا؟ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, جب اتنے تھوڑے بڑے ہو گئے. فلما بلغ معه السعی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو دکھلایا, تو اپنی اسی فرمایا کہ اپنا جانور جب پالیں گے اس کو تو اس سے محبت ہو جائے گی, جب محبت ہو جائے گی اب مجاہدہ بڑھ جائے گا, اس پر اجر انشاءاللہ زیادہ ملے گا. تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربانی کے دن قربان کروں گا, تو اپنے نفس کو اس نیت سے اچھا کھلائے کہ اس سے خوب عبادت کرائیں گے, خوب محنت کرائیں گے اور اسے اللہ پر فدا کریں گے. لیکن جو بکرے کو اچھا کھلائے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو زہر بھی نہ کھلائے. بس بھائی دعا کرو جو کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے, اور اللہ ہی کا سہارا ہے. سچ کہتا ہوں مجھے اپنی تقریر کا بھی ذرا سہارا نہیں ہے, اللہ آپ ہی کے کرم کا سہارا ہے, آپ کی یاری کا ہی سہارا ہے. ہماری اشک باری اور آہ و زاری بھی آپ کی محتاج یاری ہے, اگر آپ توفیق نہ دیں تو یہ نعمت ہم کو نہ ملے. اے خدا ہم سب بے وطن ہیں, اپنے گھر اور بال بچوں سے دور ہیں, ہم سب آپ ہی کے لیے اپنے گھروں سے دور ہیں, ہم بے وطنوں اور غریب الوطنوں پر آپ اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے، اور سمندر جو آپ کی اتنی عظیم مخلوق ہے تو اپنی اس خلاقیت عظمیٰ کے صدقے میں ہم مچھروں کو بھی معاف کر دیجئے اور پاک بھی فرما دیجئے، اور اس پاکی پر دوام نصیب فرمائیے، اور ہمیں ایسا ایمان و یقین اور اپنی محبت نصیب فرما دیجئے کہ اے خدا ہم سب کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کر کے گناہوں کا زہر نہ کھائیں، آپ کے ذکر کی غذا کھائیں اور حلال نعمتیں بھی کھائیں، مگر اپنے دل میں آپ کو ناراض کر کے کوئی حرام خوشی نہ لائیں، اس میں برکت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، کہ شیخ بھی غریب الوطن ہے، اپنے وطن سے دور ہے، مرید بھی اپنے وطن سے دور ہے۔ غالباً حضرت والا کا شعر ہے، مانا بہت کیف ہے حب الوطنی میں، مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں، میں تیز ہو جاتی ہے غریب الوطنی میں۔ جب سفر ہوتا ہے شیخ بھی گھر بچوں سے اپنے گھر والوں سے دور، مرید بھی دور، تو اس میں اللہ والوں کی جو محبت کی شراب ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ بس دوستوں یہی ایک عمل کر لو کہ عمل نہ کرو، یہی ایک کام کر لو کہ کام نہ کرو، یہی ایک مجاہدہ کر لو کہ مجاہدہ نہ کرو، یعنی گناہ کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ یہاں سے مراد مجاہدہ، یہ مجاہدہ نہ کرو یعنی گناہ کی تکلیف کرنا، مجاہدہ کا معنی ہے کوشش کرنا، تکلیف اٹھانا، تو گناہ جب ہم کریں گے تو وہ گناہ بھی تو تکلیف ہے، تو مجاہدہ نہ کرو یعنی گناہ کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب تقوی اور صاحب نسبت اولیاء صدیقین بنا دے، جو اولیاء اللہ کا سب سے آخری مقام ہے، جس کے آگے پہ نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ اے خدا ہم سب کو ولایت کے اس دروازے تک پہنچا دے جو آپ نے کھولا ہوا ہے، ہم اپنی نالائکی سے آپ کے کھولے ہوئے دروازے تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو آپ ہم سب کو ہمت و توفیق دیجئے، ہم آپ کی رحمت سے اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک رسائی حاصل کر لیں، اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کروں، نہ میری اولاد آپ کو ناراض کریں، نہ میرے احباب آپ کو ناراض کریں، کیونکہ مجھے غم ہوتا ہے اور ہر مومن کو غم ہونا چاہیے، اگر اس کا دوست خدا کو ناراض کر رہا ہو تو اسے افسوس ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر بچہ بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہو تو بچے سے کہو بیٹا اللہ کو ناراض نہ کرو، اے اللہ تعالی اختر کو، اس کی اولاد کو، اس کے احباب حاضرین کو اور غائبین کو، اور پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت سے اس نعمت سے نوازش فرمائیے، کافروں کو بھی ایمان عطا فرما دیجئے، اور اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائیے، اور چونٹیوں پر رحم فرمائیے بلوں میں، پرندوں پر رحم فرمائیے فضاؤں میں، اور مچھلیوں پر رحم فرمائیے دریاؤں میں اور سمندروں میں، یا اللہ تمام مخلوق پر رحم فرما، اور اے اللہ ہمیں جدائی کا دن نہ دکھائیے، یارے شبرا روزے مہجوری مدے، جانے قربت دیدارا دوری مدے، جس جان کو آپ نے لذت قرب دی ہے اس کو عذاب دوری نہ دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ملفوظات موریشس کے جنگل میں۔ خدا میں دین کا افضل ترین لمحہ حیات۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سانس جو تقویٰ سیکھنے میں اور سکھانے میں گزر جائے فرض ہے، سارے عالم کے نوافل سے یہ وقت افضل ہے، سارے عالم کے نوافل سے یہ وقت افضل ہے، جو گھڑی جنگل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ سکھانے میں اور گناہ سے بچنے کی وفاداری سکھانے میں گزر رہی ہے، یہ نہایت قیمتی لمحات ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ اپنی نفلی عبادتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عاشق جو بیٹھے ہیں ان میں آ کر بیٹھنا چاہیے۔ دیکھو اگر کسی فیکٹری کا ملازم مزدوروں کو مالک کے ساتھ وفاداری سکھا رہا ہو تو مالک کہے گا اس کا ہر طرح سے خیال رکھو، اس کی شادی بیاہ بھی کرا دو، اس کا مکان بھی بنوا دو، تو حق تعالیٰ ایسے بندے کو کتنا دیں گے جو اللہ کے غلاموں کو اللہ کی وفاداری سکھا رہا ہو اور بے وفائی سے حرام لذت کی امپورٹنگ کو منع کر رہا ہو۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسانی کیفیت عطا فرمائے، اور احسانی کیفیت کیا ہے؟ جو عظمت الہیہ سے دبا ہوا ہو، اتنا عظمت الہیہ کا ہر وقت استحضار ہو جیسے سر پر پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب عظمت الہیہ غالب ہوگی تو نماز میں مزہ بڑھ جائے گا، وہ کیسے؟ قیام میں دبا کھڑا ہے، رکوع میں دبا جھکا ہے، اور سجدے میں دبا پڑا ہے۔ قیام میں دبا کھڑا ہے، رکوع میں دبا جھکا ہے، سجدے میں دبا پڑا ہے۔ یہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ کھڑا ہوا ہے تب بھی دبا ہوا ہے، دبا کھڑا ہے اور رکوع میں عظمت الہیہ کے ساتھ دبا جھکا ہوا ہے اور سجدے میں دبا پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا قیام میں دبا کھڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے قیام میں بالکل یوں کھڑے ہو جائیں، کسی کی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کھڑا رہنا ہے اس طرح۔ بعض لوگ بالکل جھک جاتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ بالکل سیدھا یوں کھڑے رہیں بس، اور اسی طرح نماز پڑھنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، یا کسی اور بزرگ نام میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا ہے، تو حاجی صاحب کو لکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت میں مجھے ایک حور ملی ہے، لیکن وہ حور ایک اندھی ہے یا کانی ہے۔ اس طرح تو حاجی صاحب نے فرمایا لگتا ہے کہ آپ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم عطا فرماتے کا لگتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا جی حضرت ایسا ہی ہے، تاکہ مجھے نماز میں دل لگے۔ فرمایا دل کا ہمارے اختیار میں وہ طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، چاہے اس سے دل لگے یا نہ لگے۔ پھر فرمایا جب سنت میں ہم عمل کریں گے تو ایک دن آئے گا دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت والد صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ علم قبول ہوتا ہے عمل سے، عمل قبول ہوتا ہے اخلاص سے، اور اخلاص قبول ہوتا ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ اگر اخلاص تو لے آئے لیکن سنت نہیں ہے تو ایسے اخلاص کا کیا فائدہ جس میں سنت کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال دی کہ عصر کے بعد گھر پہ آئے، سب کمرے وغیرہ بند کر دیے، پردے بند کر دیے، اور نفل پر نفل پڑھنا شروع کر دیے، 10-15 نفل پڑھ لیے مغرب تک، قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے عمل تو کیا ہے اخلاص سے، لیکن یہ اخلاص سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ تو جس طرح سنت طریقہ جو نماز کا ہے اسی طرح پڑھی جائے گی، چاہے دل لگے یا نہ لگے، لیکن ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے خود بخود دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کسی کا عذر ہو تو اس کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو، ان کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے۔ جن کا کوئی عذر نہ ہو ان کے لیے یہ بات ہے۔ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے صدیق تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے صدیقین میں سے تھے۔ میں نے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتے تھے، بس تھوڑا سا سامنے دیکھتے تھے، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر۔ یہ میرے 10 سال کا مشاہدہ ہے۔ جس بازار سے حضرت لاکھوں دفعہ گزرے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ مٹھائی کی دکان ہے یا کپڑے کی، اور ہمیشہ باوضو تلاوت کرتے ہوئے بخاری شریف پڑھانے پھولپور سے مدرسے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے شیخ نے مجھے ضلع سلطان پور ایک کام سے بھیجا، تو سلطان پور کے حاجی عبد الواحد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے شیخ مولانا عبد الغنی صاحب کا ایک مقام بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی کی مجلس کا ایک واقعہ سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعظم گڑھ سے ایک صاحب کا خط آیا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھ کر اپنی مجلس میں سنایا کہ اس میں لکھا ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت نے خط سنا کر فرمایا کہ یہ صاحب اس زمانے کے صدیقین کا ایمان رکھتے ہیں جس کو دنیا کی زمین آخرت کی زمین معلوم ہو۔ پھر حضرت کسی کام سے گھر چلے گئے تو حاجی عبد الواحد صاحب نے فرمایا میں دل میں آیا کہ دیکھوں اس خط کے آخر میں کس کا نام لکھا ہے، تو بتایا کہ وہاں تمہارے شیخ کا نام عبد الغنی پھولپوری لکھا ہوا تھا۔ حضرت پھولپوری نے فرمایا کہ مجھ پر کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی غالب ہوئی تھی کہ 2-2 مہینہ میں نے مارے ڈر کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جیسے کوئی بادشاہ کی ہیبت کی وجہ سے آنکھ نہ ملا سکے۔ صحبت شیخ میں رہنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ شیخ کے پاس جب رہو تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کی نیت کرو۔ جب شیخ کے ساتھ رہو، پیر کے ساتھ رہو، مربی کے ساتھ رہو تو علم کے اضافے کے لیے مت رہو۔ اگرچہ علم حاصل ہو مگر یہ نیت نہ کرو، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں استحضار عظمت الہیہ یعنی عطائے کیفیت احسانیہ اور بقائے کیفیت احسانیہ اور ارتقاء کیفیت احسانیہ کہ یعنی ایک کیفیت حاصل ہو جائے پھر وہ کیفیت باقی بھی رہے اور پھر ارتقاء کیفیت احسانیہ اس کیفیت میں ترقی بھی حاصل ہو اس پر کفایت مت کرو وہ اتنی ہی کافی ہے. ورنہ ایک آدمی جو شیخ کے ملفوظات نوٹ کرتا ہے وہ کہے گا کہ شیخ کے پاس کیا ہے, وہاں تو ہر وقت یہی بیان ہوتا رہتا ہے, وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو الفاظ کو مت دیکھو, تکرار علم کو مت دیکھو, تقوی کو دیکھو اور اپنے علم کو دیکھو کہ میرا کتنا علم عمل سے مقرون ہے یعنی ملا ہوا ہے اور کتنا علم عمل سے محروم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں کیا ہر وقت بس بد نظری, گناہوں سے بچو. ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اس پر. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے یعنی مناسبت نہیں ہے تو کسی اور شیخ کے پاس چلے جائیں جہاں مناسبت ہو. فرمایا اگر ایک آدمی ہے وہ اس نے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, اس کے بعد جب بھی ہم جائیں گے وہ یہی بات کرے گا. ایک شوگر میں اسپیشلسٹ ہے, وہ ہر ایک کو یہی کہے گا ایسا کرو گے تو شوگر بڑھ جائے گی, ایسا اس کا یہ مشورہ. اب ہم اس کو کہیں یہ کیا آپ ہر وقت جو ہے وہ شوگر کا ہی مشورہ دے رہے ہیں, ہر وقت شوگر کی ہی بات کر رہے ہیں, کہ آپ کو کینسر نظر نہیں آ رہا ہے, کہ آپ کو پتھریاں نظر نہیں آ رہی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا. کتنے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کتنی بیماریاں ہیں, کیا صرف ایک ہی شوگر کی بیماری ہے لیکن اس کو ڈاکٹر کو کوئی نہیں کہتا. ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے, اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو ہمیشہ آنکھ کی بات کرے گا, دیکھیں یہ دوا رکھیں آج کل وائرل چل رہا ہے یہ چل رہا ہے, اس کو کوئی نہیں کہتا. لیکن دین میں کہا جاتا ہے صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے, یہ مناسبت نہ ہونے کی دلیل ہے, یہ مناسبت نہ ہونے کی دلیل ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. آنکھ سے آنکھ تو مل گئی, شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملائے ملفوظات سن رہے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہیں ملا. ایسا آدمی ساری زندگی شیخ کے پاس رہے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب بھی کوئی ایسا مضمون آئے گا ارے اس مضمون میں کیا رکھا ہوا ہے, ہر وقت یہی مضمون, کسی نے کہا وہاں کیا رکھا ہے, یہی تو بیان ہونا ہے ہر وقت, بیان یہی تو بیان ہونا ہے. جس کو مناسبت ہوگی اس کو شیخ کی ہر بات میں مزہ آئے گا, دنیا کی بات کرے گا جائز اس میں بھی اس کو مزہ آئے گا, انوارات محسوس ہوں گے. شیخ کے پاس بیٹھ کر لطیفے سنے گا تب بھی اس کو اس مجلس میں انوارات محسوس ہوں گے. اپنے حضرت والا حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت والا کے پاس بیٹھ کے لطیفے سنیں اور باہر آ کر دوسری جگہ لطیفے سنیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. محسوس کس کو ہوگا؟ جس کے دل میں انوارات ہوں. فرمایا اس اللہ والوں کے پاس ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں شمار کریں گے, لیکن جب مناسبت ہی نہیں ہے تو ہر چیز میں اس کو برا نظر آئے گا. جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خاتون کو چاند کی بدبو آ رہی تھی حالانکہ اپنے انگلی پر پخانا لگا ہوا تھا اور کہہ رہی بدبو چاند میں ہے. تو فرمایا حضرت والا کے ایک شعر ہے کہ جو تجھے طریق عشق میں چلنا دشوار ہو, جو تجھے طریق عشق میں چلنا دشوار ہو, لنگ خوش تجھ میں ہے ورنہ راستہ تو ہموار ہے. خود ہمارے اندر مسئلہ ہے, ہمارے پیروں میں لنگڑاہٹ موجود ہے, چلنے میں ہمیں مسئلہ ہے لیکن ہمیں اپنے شیخ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اپنے علم کو دیکھو کہ میرا کتنا علم عمل سے مقرون ہے اور کتنا علم عمل سے محروم ہے. کیفیت احسانیہ تعلق مع اللہ کی قوت معلوم, تعلق مع اللہ کی قوت معلوم کو معمول بناتی ہے, معلوم کو معمول بناتی ہے. یعنی جو معلوم ہو گیا یہ معلومات ہماری ہیں, معمولات کتنے ہیں اس پر, معلوم تو ہو گیا معمول کتنا بنایا ہے, یہ ہمارے علم کو عمل تک پہنچاتی ہے. یہ پیٹرول ہے, روشنی ہے, راستہ تو دیکھ رہے ہیں مگر موٹر میں پیٹرول نہیں ہے, روشنی تو ہے راستہ نظر آ رہا ہے کیونکہ علم نے ہمیں راستہ دکھا دیا مگر اللہ والوں کی صحبت ہمیں عمل تک پہنچا دی ہے. قطب العالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم لینے نہیں گئے تھے, ہم وہاں اس لیے گئے تھے کہ جتنا علم حاصل ہے اس پر عمل نصیب ہو جائے. حضرت والا نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ کا علم شیخ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اسٹیم ہوتی ہے. فرمایا ریل کا وزن کتنا ہے, ہوائی جہاز کا وزن کتنا ہے, لیکن ریل میں بیٹھو گے کتنے زمانے میں جا کر جدہ پہنچو گے, لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے چار گھنٹوں میں وہ جدہ پہنچا دے گی, اس کے اندر اسٹیم ہے. تو فرمایا علم کتنا ہی کیوں نہ ہو شیخ کے پاس احسانی کیفیت دینے کے لیے آئیں, یہ نہ دیکھیں وہ علم کتنا ہے. ہم وہاں اس لیے گئے تھے جتنا علم حاصل ہے اس پر عمل نصیب ہو جائے. ہم جہاں جہاں عمل میں کمزوری محسوس کرتے تھے حاجی صاحب کی برکت سے ہماری بیٹری چارج ہو گئی اور کمزوری دور ہو گئی. لہذا شیخ کے پاس عمل کے لیے رہو, قوت عمل پیدا ہو, ورنہ معلومات تو سبھی کے پاس ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جامع الملفوظات ہوئے ہیں مگر عامل الملفوظات نہیں ہوئے. جامع الملفوظات تو ہیں کہ شیخ کی ہر ہر بات نوٹ کر رہے ہیں مگر عامل الملفوظات نہ ہونے سے یہ ایسے ہیں کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے جیسے خان سامہ سوپ پکاتا ہے اور سب کو پلاتا ہے مگر خود نہیں پیتا, تو امت کو فائدہ پہنچانے والوں خود بھی عمل کرو, ورنہ خان سامے کی مثال ہوگے تو سب کو سوپ پلا کر تگڑا کر رہا ہے مگر ظالم خود نہیں پیتا, خود کمزوری سے مر رہا ہے. تو شیخ کے پاس علم میں اضافے کی نیت سے مت رہو, کیونکہ تکرار علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یہ تو سب میرا سنا ہوا ہے. تو سمعنا تو ہوا مگر اتانا نہیں ہوا. اللہ کے یہاں وہ سمعنا قبول ہے جس پر اتانا کی توفیق ہو جائے, ورنہ کفار بھی سمعنا کہتے تھے لیکن وہ اسینا کہتے تھے, یعنی سن تو لیا مگر اس کو مانتے نہیں. حضرت والد صاحب نے کئی دن یہ بیان کیا کہ سمعنا تو سب صحابہ بھی کہتے تھے کفار بھی کہتے تھے لیکن صحابہ کے سمعنا کے بعد اتانا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم آپ کی بات مانیں گے, اور منافق سمعنا کے بعد اسینا کہتے تھے سن تو لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے. اولیاء صدیقین کی شان. اس لیے آج میرے قلب میں یہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا یرید ہونا وجہ, میرے خاص مقبولین بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ فیضان نبوت پر فدا ہیں, فیضان نبوت کو پا رہے ہیں اور عطائے فیضان نبوت سے مالا مال ہیں. میں ان کے قلب میں ہر وقت مراد رہتا ہوں اور ہر وقت میرے مرید رہتے ہیں. تو آج آپ نے مقبولین کی تعریف سنی کہ ان کا ہر لمحہ حیات ہمارا مرید ہے, میں ہر سانس میں ان کا مراد ہوں. ان کی کسی سانس کا میری نافرمانی میں مشغول ہو کر ایک لمحے کو بھی یریدون وجہ کے دائرے سے خروج نہیں ہوتا. یہ ہے اولیاء صدیقین جو ایک لمحے بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اس کے لیے خانقاہوں میں جانا پڑتا ہے, بزرگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے. دیکھو اتنے آدمی گھر چھوڑ کر آئے ہیں کہ نہیں, اور آج میں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ اختر بھی بے وطن ہیں, میرے احباب بھی بے وطن ہیں, بال بچوں اور کاروبار سے دور ہیں, آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے. آپ کی مخلوق سمندر ہمارے سامنے ہے, اپنی اس خلاقیت عظمیٰ کے صدقے میں ہم سب کو اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے جس کے آگے ولایت ختم ہے وہاں تک پہنچا دیجئے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ راستہ مجاہدہ کا ہے, خدا گھر بیٹھے نہیں ملتا, اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. حضرت والا دامت برکاتہم کے عشق شیخ کا ایک اور واقعہ. اب دیکھو میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم انڈیا سے کراچی ایئرپورٹ پر آئے. ہم لوگوں نے کوشش کی مگر کچھ قانونی پیچیدگیوں کے وجہ سے ان کو کراچی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی. پھر دوسرے دن اجازت مل گئی مگر ایک رات حضرت کو ایئرپورٹ پر رہنا پڑا. سب لوگ میرے شیخ کو چھوڑ کر چلے گئے. میں نے کہا اختر تیرا شیخ اس وقت بے وطن ہے, کیا تو اپنے گھر میں جا کر سوئے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, میرا شیخ تو اپنے بال بچوں سے دور میرے ملک میں آیا ہوا ہے اور میں گھر جا کر سو جاؤں. تو میں نے گھر پر فون کر دیا کہ جہاں میرا شیخ ہے میں اللہ کے راستے میں وہیں سوؤں گا. جس کی جتنی قربانی ہوتی ہے اتنی ہی اللہ کی اس پر مہربانی ہوتی ہے. پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہوائی جہاز کی بار بار جو لینڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے شور و غل کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. حضرت نے فوراً اپنا بکس کھولا اور اس میں سے روئی نکالی اور فرمایا تھوڑی روئی دونوں کانوں میں ڈال لو. دیکھو اللہ والے ہمیں دنیا کا آرام بھی سکھاتے ہیں, ورنہ شیخ کے ذمے یہ تھوڑی ہے کہ ہوائی جہاز کی آواز کو کمزور کر دے, اس کے ذمے یہ فرض نہیں ہے کہ مریدوں کی نیند کا بھی انتظام کرے. تو حضرت نے روئی دی اور کہا کہ کان کے اندر ڈال لو. ہمارے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی. بس پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم کو نیند آ گئی. سب حدیث پاک میں ہیں, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ سستا نہیں ہے، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر بیٹھے مل جائے گا، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، دونوں جہاں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ اگر جان دینے پر بھی مل جائے تو بھی سستا سودا ہے، متاع جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت جان دینے پر بھی ہمارے لیے ارزاں ہیں، ایک غلام خالق پر فدا ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کی قیمت کا کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ اولیاء اللہ کا مزہ، مولانا سلیمان مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ آہ کیا کہیں، بس یہی دل چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے عاشقوں کی جماعت ساتھ ہو، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آج میرے اشعار کی عملی شکل دکھا دی، میرے اشعار کی ظاہری حصی صورت نظر آ گئی کہ اللہ نے اپنے عاشقوں میں جینا اور مرنا نصیب فرمایا۔ حضرت والا والد صاحب نے غالباً فرما رہے تھے کہ جیے بھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں، اور جو حضرت والا کا انتقال ہوا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں ارد گرد تھے۔ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ حالانکہ اس شعر کو کہے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، مگر اللہ نے میری مراد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک پوری فرما دی کہ خدا کے عاشقوں کی جماعت ساتھ ہو اور اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو، اور نافرمانی کی دور دور تک کوئی صورت نہ ہو، نافرمانی کے اسباب دور دور تک نہ ہو، چونکہ اسباب نافرمانی سے دوری بھی فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی سن لو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ کی حدود یعنی اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ رہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سمندر ہے، سب اپنے لوگ ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ولا فخر یا ربی، اے اللہ آپ کا احسان و کرم ہے جو ہم ایسے جغرافیے میں ہیں، جو ایسے جغرافیے میں رہے گا انشاءاللہ اس کی تاریخ بھی روشن ہو جائے گی، کیونکہ تاریخ جغرافیہ کے تابع ہے، اگر جغرافیہ گندا ہے تو تاریخ بھی گندی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیسا جغرافیہ دیا ہے، اولیاء اللہ کا جغرافیہ معمولی جغرافیہ ہے، اولیاء اللہ کا جغرافیہ پڑھنے سے لوگ اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت والا کا شعر ہے، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، میری آہ کے یہی ہیں منازل۔ تو فرمایا کہ اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر جاؤں گا۔ جانے کا دل نہیں چاہتا مگر جاؤں گا، کیونکہ جانا وہاں ضروری ہے، وہاں کراچی میں، وہاں کراچی میں میرا مدرسہ ہے، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، مگر یہاں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے بس یہیں رہوں۔ اللہ کرے مجھے دنیا میں ایسی جگہ خانقاہ مل جائے جہاں اللہ کا کوئی نافرمان نہ رہتا ہو، بلکہ خدا کے عاشقوں کی جماعت ہو، سمندر سامنے ہو۔ اللہ سے یہ میری دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک دعا اور بھی ہے کہ ایک ہی جگہ نہ رہوں، سارے عالم میں چلتا پھرتا رہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کے عالموں کا رزق پھیلا دے، ایک جگہ نہ رکھ، ورنہ اگر ایک ہی جگہ رزق کھاتے رہیں گے تو دین وہیں پھیلے گا، سارے عالم میں دین کیسے پھیلے گا؟ لہذا ان کا رزق سارے عالم میں پھیلا دے، تاکہ یہ جہاں اپنی تقدیر سے پیٹ کا رزق کھائیں، وہیں میرے دین کی اشاعت بھی ہوتی رہے۔ اسی لیے ابھی لندن سے آئے تھے، اب اگر سب باربڈوس چلتے تو بہت مزہ پاتے، لیکن الحمدللہ یہاں بھی اتنے دوست آ گئے، حالانکہ زیادہ کوشش اور تقریر نہیں ہوئی، خود اللہ نے دلوں میں ڈال دیا۔ صحبت شیخ کے لیے بے وطن ہونا سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ ایک ساتھ اہل اللہ کے ساتھ رہنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک ساتھ اہل اللہ کے ساتھ رہنا ایک گھڑی، ایک ساتھ اہل اللہ کے ساتھ رہنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اپنے شیخ اور مربی کے ساتھ رہنا تو 10,00,000,000 سال سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اہل اللہ کی محبت اور عظمت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، مگر اپنے شیخ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کیونکہ سارے دنیا کے اہل اللہ کی محبت، حضرت طائف صاحب کا شعر ہے، لیکن اپنے مرشد کی بات تو نرالی ہے، تم گمان رکھتے ہو ہم یقین سے کہتے ہیں، شان تربیت ان کی دہر میں نرالی ہے۔ یہ جس کو مناسبت ہوگی اس کو یہ محسوس ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے استاد کی ایک بات نقل کی، ارے اس کو کیا پتا جس کو محبت ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا جس سے محبت ہی نہیں ہے، یہ باتیں ان کے لیے ہیں جن کو محبت ہو، ورنہ جو بدگمان ہیں وہ یہی کہیں گے یہ کیا ایک ساتھ رہنا 10 کروڑ سال سے افضل ہے، جب ساتھ رہیں گے تب پتا چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اہل اللہ کی محبت اور عظمت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، مگر اپنے شیخ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، شیخ کے ساتھ رہنا سنت صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور تازہ کرتا ہے، جب ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے دینی مربی کے ساتھ کس طرح بے وطن یا سمندر کے کنارے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت رہی ہوگی، یہ تو اس کا معمولی سا نمونہ ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جو ہم ان کی محبت میں در بدر پھرتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، یہ میرا ہی شعر ہے، اللہ والا چمن یعنی شہر میں رہے تب بھی اور جنگل میں سمندر کے کنارے رہے تب بھی اس کے دل میں اللہ کی محبت کا جو درد ہوتا ہے وہ اس درد کو سارے عالم میں تقسیم کرتا ہے، مگر قسمت والے ہی اسے پاتے ہیں، کیونکہ بارش سے جب موتی بنتا ہے تو اس میں دو سبب ظاہر ہوتے ہیں، نمبر ایک اللہ کی مشیت و ارادہ، اور نمبر دو اس قطرے میں بھی ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے موتی بننا ہے، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس کے قطرات خالق آسمان کی مشیت الہیہ اور ارادہ خداوندی کو ساتھ رکھتے ہیں، پھر سیب کو حکم ہوتا ہے تو منہ کھول دے میں تیرے اندر موتی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو سیب کا منہ کھل جاتا ہے، قطرہ اس کے منہ میں آتا ہے اور موتی بن جاتا ہے، تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو شیخ کے الفاظ میں وہ تاثیر اور ارادہ الہیہ، مشیت الہیہ اور ارادہ خداوندی شامل رہتے ہیں، پھر جس کے دل میں اللہ اپنی محبت کا موتی بنانا چاہتا ہے اس کے قلب کو الہام کرتا ہے کہ منہ کھول، پھر وہ الفاظ اس کے دل میں جا کر موتی بن جاتے ہیں، اور یہ موتی کیا ہے؟ نسبت مع اللہ، اللہ سے تعلق علی سطح الولایت، اولیاء اللہ والا ایمان، اللہ کے دوستوں والا ایمان اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سے دونوں چیزیں مانگو، اس کی مشیت بھی مانگو اور فضل رحمانی بھی مانگو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، تو آدمی تین چیزوں سے ولی اللہ بنتا ہے، نمبر ایک فضل خداوندی، نمبر دو رحمت الہیہ، نمبر تین مشیت خداوندی، اس کو یاد رکھنے کا ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ دو خداوندی کے درمیان میں الہیہ ہے، کسی نے کہا ٹورنٹو کیسے یاد رہے گا، ٹورنٹو کینیڈا کا شہر ہے، میں نے کہا دو ٹو کے بیچ میں رن لگا دو، دو دیکھیں ٹو رن ٹو، ٹو اور آخر میں ٹو درمیان میں رن، میں نے کہا دو ٹو کے درمیان میں بیچ میں رن لگا دو، آگے پیچھے دو بیچ آگے پیچھے ٹو بیچ میں رن، تو ٹو رن ٹو یاد رہے گا، اسی طرح قابیل اور حابیل یاد رکھنے میں ہمیشہ تردد رہتا تھا کہ اس میں قاتل کون ہے، جس کے نام میں بڑا قاف ہے وہ قاتل ہے، جس کے نام میں بڑا قاف ہے قابل یعنی قابل وہ قاتل ہے، اسی طرح حدیث کی دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ ہمارے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے، تو میں اس دعا کے بارے میں سوچتا تھا اس میں خشیت پہلے ہے ذکر بعد میں ہے یا ذکر پہلے ہے خشیت بعد میں ہے، تو خیال آیا خواہ پہلے ہے اور زال بعد میں ہے، خشیتک و ذکرک، تو خیال آیا کہ خواب پہلے ہے اور زال بعد میں ہے، لہذا خشیت کا وہ ذکر ہے، اب میں اطمینان سے دعا پڑھتا ہوں کوئی شک کی باقی نہیں رہتا، عطا ہے نسبت مع اللہ کی علامت، ارشاد فرمایا جب آفتاب نکلتا ہے تو سارے ستارے نظر آتے ہیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق عطا ہوتا ہے تو سلاطین کے تخت و تاج اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ اگر میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائیں تو بھی اختر کے زاویہ بندگی میں ایک اشاریہ فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب تو خانقاہ چمک جائے گی, کیونکہ مشرق وسطی شرق اوسط میں علامہ سید سلیمان ندوی کا غلغلہ تھا. تو حضرت کو یہ بات اچھی نہیں لگی, فرمایا خواجہ صاحب کیا یہ سید سلیمان ندوی کے مرید ہونے سے میری عزت ہے؟ اشرف علی کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر حضرت نے جوش میں آ کر فرمایا کہ اگر سارے عالم کے بادشاہ مسلمان ہو کر مجھ سے مرید ہو جائیں تو بھی اشرف علی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں ایک اشاریہ بھی بڑائی نہیں آئے گی. تو اللہ والے بہت بڑی نعمت ہیں, لوگ سمجھتے نہیں, پہچانتے نہیں, اور یہ سمجھانے کی نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے اللہ کی محبت, ولایت اور اللہ کی دوستی سے دل میں کیا مزہ آتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کو نہیں بتا سکتا. اور اس کی دلیل کتنی عمدہ ہے کہ دنیا محدود ہے, جب محدود لذت کی تعبیر کے لیے محدود لغت کافی نہیں ہوتی تو غیر محدود حق تعالیٰ کی ذات کی لذت غیر محدود اور بے مثل کی تعبیر محدود لغت سے کیسے بیان کی جا سکتی ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, ولم یکن لہ پر نفی داخل ہے, لم نفی داخل ہے, اور ان نکرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم, جب نکرہ پر نفی داخل ہوتی ہے تو عموم کا فائدہ دیتی ہے. لہذا جب اللہ کی ذات بے مثل ہے تو ان کی لذت یاد بھی بے مثل ہے, حوریں بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. یاد رکھو جنت کی حوریں بھی اللہ کی یاد کی لذت کی مثل نہیں ہو سکتی, کیونکہ حوریں حادث ہیں, فانی ہیں, اللہ کی ذات قدیم و واجب الوجود ہے, بے مثل ہے. اللہ کے نام میں جو مزہ ہے دونوں جہاں میں نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم لوگ ایسے نہیں سمجھو گے, دنیاوی مثال سے بات جلد سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا دیکھو ایک لڑکی سے پوچھا کہ سنا ہے بہن تمہاری شادی ہو گئی ہے, تو لڑکی نے کہا ہاں بہن شادی تو ہو گئی. کہا تم کو کیا مزہ ملا, ذرا ہمیں بھی بتاؤ. تو اس نے کہا جب تیرا بھی بیاہ ہوئے گا تب تجھے مزہ, کوشن میں لکھا ہے مزہ معلوم ہوئے گا. دوستوں ہنسنے کی تو بات ہے مگر میں درد دل سے کہتا ہوں اس مزے کے لیے لغت میں کوئی لفظ نہیں. قیاس کنز گلستان من بہار مرا, میرے گلستان کو دیکھ کر میری بہار کا تھوڑا سا تصور کر سکتے ہو. اللہ والوں کے دل میں جب خدا آتا ہے تو اس کا مزہ ان کا دل ہی جانتا ہے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں جو لذت رکھی ہے وہ ہر شخص کے مجاہدے اور قربانی کے مقدار کے مطابق اسے اپنے قرب کی لذت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے فذکرونی اذکرکم, تم ہمیں یاد کرو بالاطاع, ہماری اطاعت کے ساتھ. اذکرکم بالعنایہ, ہم تم کو اپنی مہربانی سے یاد کریں گے. تو ابھی اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون عطا فرمایا ہے کہ جو نماز روزہ حج کا مزہ لیتے ہیں, تلاوت کا مزہ لیتے ہیں, ان کی اطاعت بالحلاوہ ہے, ہم ان کی حلاوت کے اعتبار سے ان پر مہربانی اور عنایت کریں گے. تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے فذکرونی بالاطاعۃ اذکرکم بالعنایہ, روح المانی تم ہمیں یاد کرو ہماری فرما برداری سے, ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت سے. لیکن وہ عبادت جو گناہوں سے بچنے کی مشقت اور مجاہدے کی ہے, جو مائنس تار یعنی منفی تار کہلاتی ہے, اور نماز روزہ حج عمرہ وغیرہ کی عبادت پلس تار یعنی مثبت تار کہلاتی ہے, جب تک پلس اور مائنس دونوں کی وائرنگ نہ ہو روشنی پیدا نہیں ہو سکتی. تو ہماری محبت کا چراغ آفتاب اور روشنی چاہتے ہو تو نظر کی حفاظت کرو, گناہوں سے بھی بچو, منفی وائرنگ بھی لگاؤ. خالی پلس وائرنگ حج و عمرہ ہر وقت تلاوت و تسبیح جب کرتے ہو تو یہ پلس وائرنگ ہے، ایک ہی مثبت تار سے روشنی نہیں پیدا ہوتی، مائنس وائرنگ بھی کرنی پڑے گی۔ جن چیزوں کو ہم نے حرام کرا دیا، تم ان کو چھوڑ کر اپنی رغبت شدیدہ کے باوجود غم اٹھا کر میری فرما برداری کر لو اور حفاظت نظر کر لو، نہ کالی کو دیکھ نہ گوری کو دیکھ، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا، جس نے ان مٹی کے جسموں کو کلر یعنی رنگ دیا ہے، اس خالق خاک کو دیکھو، اس خالق کے خاک کو دیکھو کہ خاک کو کتنا رنگین بنا دیا کہ بڑے بڑے عقل مند پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو یہ حج عمرہ تلاوت اور یہ جنگل میں جو واز ہو رہا ہے اس میں مزہ آ رہا ہے، یہ عبادت کیسی ہے؟ یہ عبادت مثبتہ ہے، ممزوجن بالحلاوہ ہے، ہمزوجن بالعیش ہے۔ لیکن جب کوئی حسین سامنے آ جائے پھر نظر بچاؤ تو ہم تم کو حلاوت ایمانی بھی دیں گے، کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں کی حلاوت مجھ پر فدا کی، تو حلاوت بصارت کے مقابلے میں ہم تم کو حلاوت بصیرت عطا فرمائیں گے۔ تم نے عبادت مثبتہ کے ساتھ عبادت منفیہ بھی کی ہے جو ممزوجن بالعلم ہے، بلکہ بالعلام ہے، تکلیفوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تم کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، اے روشت سامنے ہے، اس میں نمک بھی ہے، مگر تم نظر نیچی کر کے چائے مانگتے ہو۔ تمہارا ٹی مانگنے کا انداز کہ نظر کر کے نیچی کر کے کہا چائے لے آؤ، تمہاری جو یہ ٹی ہے تو نظر بچا کے مانگی ہے، یہ گارنٹی ہے کہ تم متقی ہو۔ اگر آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا، مسکرا بھی رہا ہے، سر بھی ہلا رہا ہے، یحرک رأسہ ویتبسم وجہہ، چہرہ مسکرا رہا ہے، سر ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ذرا جلدی سے چائے لے آؤ، اور کمبخت آئی سی بھی کہہ رہا ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے، تو کیا ایسا شخص متقی ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو اذکرکم ہے، جو عبادت، جو ذکر ممزوج بالعلم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی کمن و کیفن زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ تقویٰ سے رہتے ہیں ان کے قلب میں درد دل اور اللہ کی محبت کی مٹھاس، ان کی تقریر کی لذت کا عالم ہی اور ہوتا ہے۔ تو فرض قرون ہی بالاطاع، تم ہمیں یاد کرو ہماری اطاعت کے ساتھ، جیسی تمہاری اطاعت ہوگی ویسا ہی ہمارا اذکرکم ہوگا۔ اگر تم نے عبادت میں مزہ پایا جیسے یہ ماحول ہے، ماشاءاللہ، تم اس کی بھی ہم ان کو جزا دیں گے اور اپنی عنایت سے محروم نہیں کریں گے۔ اسی طرح نماز کے اندر ہمارا اذکرکم تمہارے فذکرونی کے مطابق ہے، حج و عمرے میں بھی جیسا تمہارا فذکرونی ہوگا ویسا ہمارا اذکرکم ہوگا۔ لیکن تم راستہ چلتے ہوئے یا ہوائی جہاز پر ایئرہوسٹسوں سے اور ان حسینوں سے جن کو ہم نے فتنہ اور امتحان بنایا ہے، ان مٹی کے نقش و نگاروں سے تم نے نظر بچا کر دل پر زخم اٹھایا، تو یہاں ہمارا اذکرکم دوسرے رنگ کا ہوگا۔ جب تم نظر بچا کر غم اٹھاؤ گے تو ہمارے اذکرکم کی کیفیت اور ہو جائے گی، کیونکہ تم نے ہمارے لیے غم اٹھایا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو میرے راستے کا غم ہے، جو سارے عالم کی خوشیوں سے افضل ہے۔ اگر میرے راستے میں ایک چھوٹا سا کانٹا تم نے برداشت کر لیا تو سارے عالم کی خوشیاں میرے راستے کے کانٹے کو احترامی پیش کریں، تو بھی اس کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہمیں ایسی ہوگی جیسے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جس کی جتنی قربانی اتنی ہی خدا کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔